السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صاحبہ کا میں ذکر کروں گا ان میں پہلا نام ہے حضرت خراش بن سمع انصاری کا. حضرت خراش کا تعلق خزرج کی شاخ بنو جشم سے تھا. آپ کی والدہ کا نام ام حبیب تھا. حضرت خراش کی اولاد میں سلمہ اور عبد الرحمن اور عائشہ شامل ہیں. حضرت خراش نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی. احد کے دن آپ کو 10 زخم آئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر تیر اندازوں میں سے تھے. غزوہ بدر میں حضرت خراش نے ابو العاص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے اسیر بنایا تھا, قید کیا تھا. دوسرا جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبید بن طیحان. حضرت عبید بن طیحان کا نام عتیق بن طیحان بھی بیان کیا جاتا ہے. ان کی والدہ کا نام لیلہ بنت انیق تھا. ان کے بعد والد نہ آپ حضرت ابو الحسم بن طیحان کے بھائی تھے اور آپ بنو عبد الاشل کے حلیفوں میں سے تھے. حضرت عبید 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت مسعود بن ربیع کے مابین مواخات قائم فرمائی. آپ اپنے بھائی حضرت ابو الحسم کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور آپ نے غزوہ احد میں شہادت پائی. آپ کو اکرمہ بن ابو جہل نے شہید کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس پہ ذرا اختلاف ہے لیکن بہرحال ایک مشترک بات ہے دونوں روایتوں میں کہ آپ شہید ہوئے. آپ کی اولاد میں 2 بیٹوں حضرت عبید اللہ اور حضرت عباد کا ذکر ملتا ہے. تبری کے قول کے مطابق حضرت عباد نے بھی غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت پائی, جبکہ حضرت عبید اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ابو حنا مالک بن عمر. ابو حنا ان کی کنیت تھی, مالک بن عمر ان کا نام تھا. محمد بن عمر واقتی نے آپ کو شرکائے بدر میں شمار کیا ہے. آپ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. بعض روایات کے مطابق آپ کا نام عامر اور ثابت بن نعمان بھی بیان ہوا ہے. آپ کی کنیت ابو حبہ اور ابو حیہ بھی بیان کی جاتی ہے, لیکن محمد بن عمر بغدادی کہتے ہیں کہ ابو حبہ کنیت کے دو اشخاص کا ذکر ملتا ہے, ایک ابو حبہ بن وزیہ بن عمر اور دوسرے ابو حبہ بن عبد عمر المازنی. یہ دونوں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. شاملین بدر میں کسی کی کنیت ابو حبہ نہ تھی, بلکہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے ہیں ان کی کنیت ابو حنہ تھی. اس لحاظ سے وہ اپنی بات پر زور دیتے ہیں کہ ابو حنہ ہی ان کی کنیت تھی. پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن ثعلبہ. آپ کو عبداللہ بن زید انصاری کہا جاتا ہے. آپ کی کنیت ابو محمد تھی. والد کا نام حضرت زید بن ثعلبہ تھا اور یہ بھی صحابی تھے. ان کا تعلق قبیلہ انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو جشم سے تھا. آپ بیت عقبا میں 70 انصار کے ساتھ شامل ہوئے اور غزوہ بدر اور احد اور خندق اور دیگر غزوات میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. فتح مکہ کے وقت بنو حارث بن خزرج کے جھنڈا کا جھنڈا آپ کے پاس تھا. حضرت عبداللہ بن زید اسلام لانے سے قبل عربی لکھنا جانتے تھے, جبکہ اس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم تھی. بہت کم لوگ ہوتے تھے جو لکھنا جانتے ہوں. حضرت عبداللہ بن زید کی اولاد مدینہ میں قیام پذیر رہی. آپ کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا جو آپ کی بیوی سعدہ بنت کلیب سے پیدا ہوئے, اور ایک بیٹی ام حمید تھا جن کی والدہ اہل یمن سے تھیں. آپ کے بھائی حریث بن زائد تھے جو بدری صحابی تھے, اور آپ کی ایک بہن کا نام قریبہ بنت زید تھا, وہ بھی صحابیہ تھیں. حضرت عبداللہ بن زید وہ صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان کے الفاظ بتائے گئے اور آپ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق آگاہ کیا, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ ان الفاظ میں اذان دیں جو حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھے تھے. یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سن 1 ہجری کا ہے. اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت ابو عمیر بن انس انصاری انصار میں سے تھے. اپنے چچوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے. آپ کو عرض کیا گیا کہ نماز کے وقت جھنڈا نصب کر دیا جائے, جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند نہیں آئی. راوی کہتے ہیں کہ آپ سے نرسنگا کا ذکر کیا گیا, یعنی یہود کے بلانے کے طریق سے بلند آواز سے بلو کیا جاتا ہے, جو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ یہ یہود کا طریق ہے. راوی کہتے ہیں پھر آپ سے ناکوس کا ذکر کیا گیا, آپ نے فرمایا کہ وہ نصارہ کا طریق ہے, اور حضرت عبداللہ بن زید واپس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی وجہ سے فکر مند تھے, دعا کی تو کہتے ہیں ان کو خواب میں اذان دکھائی گئی. حضرت عبداللہ بن زید ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا, ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناکوس تھا. میں نے اس سے پوچھا, اے بندہ خدا, تو اس ناکوس کو بیچے گا؟ اس نے کہا, تو اس سے کیا کرے گا؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے نماز کے لیے بلائیں گے. اس نے کہا, تو کیا میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو اس سے بہتر ہے؟ میں نے کہا, کیوں نہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا, پھر کہو. اذان کے الفاظ دہرائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشهد ان محمد رسول اللہ، اشهد ان محمد رسول اللہ، حیا علی الصلاه، حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں، بچوں کے لیے اور نو مسلموں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اذان ہم لوگ سنتے ہیں لیکن پھر بھی بعضوں کو میں نے دیکھا ترجمہ نہیں آتا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ چار دفعہ کہنا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دو دفعہ کہنا ہے. پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی دو دفعہ ہے. پھر نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دو دفعہ کہنا ہے. پھر اللہ کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر کہتے ہیں یہ الفاظ دہرانے کے بعد وہ شخص مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور پھر کہا کہ جب تم نماز کھڑی کرو تو یہ کہا کرو. پھر تکبیر کے الفاظ دہرائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس نے تو وہی الفاظ ہیں اذان کے ہیں، قد قامت الصلاۃ ہے کہ کھڑی ہو گئی ہے نماز، نماز کھڑی ہو گئی ہے، اور پھر وہی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو میں نے دیکھا تھا بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ چاہے تو یہ سچی خواب ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم نے دیکھا تھا وہ بتاتے جاؤ، وہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دے دے کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. بس میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں ان کو بتاتا جاتا تھا اور وہ اس کے مطابق اذان دیتے جاتے تھے. راوی کا یہ بیان ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اذان سنی تو وہ اپنے گھر میں تھے، وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ یا رسول اللہ بھیجا ہے، میں نے وہی دیکھا جو اس نے دیکھا. یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ایک دوسری روایت میں اس جگہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بس یہی بات پختہ ہے. اس میں اس کی تفسیر ختم النبیین میں بعض باتیں زائد حسن زبشیر صاحب نے بیان فرمائی ہیں مختلف تاریخوں سے لے کے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اب جب نماز کے لیے اعلان یا اذان وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو صحابہ عموماً وقت کا اندازہ کر کے خود نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے، لیکن یہ صورت کوئی قابل اطمینان نہیں تھی. مسجد نبوی کے تیار ہو جانے پر یہ سوال زیادہ محسوس طور پر پیدا ہوا کہ کس طرح مسلمانوں کو وقت پر جمع کیا جائے. کسی صحابی نے نصارہ کی طرح ناکوس کی رائے دی، کسی نے یہود کی مثال میں واک کی تجویز پیش کی، کسی نے کچھ کہا، مگر حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ کسی آدمی کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کے وقت یہ اعلان کر دیا کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا. اذان سے پہلے حضرت عمر کی ایک یہ رائے تھی. حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اس فرض کو ادا کیا کریں، چنانچہ اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھا بلال بلند آواز سے الصلاۃ جامعہ کہہ کر پکارا کرتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے. بلکہ اگر نماز کے علاوہ بھی کسی غرض کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا ہوتا تو یہی آواز دی جاتی ہے، یہ اعلان کیا جاتا ہے. اس کے کچھ عرصے بعد پھر آگے وہی قصہ ہے ان کا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس خواب کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان کے طور پر یہی الفاظ پکارتے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب خدا کی طرف سے ہے، اور عبداللہ کو حکم دیا کہ بلال کو یہ الفاظ سکھا دیں. لکھتے ہیں کہ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب بلال نے الفاظ میں پہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمر اسے سن کر جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج جن الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے بعین ہی یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اذان کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ اسی کے مطابق وہی بھی ہو چکی ہے. بشیر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید جنہیں اذان رویا میں دکھائی گئی تھی، انہوں نے اپنا وہ مال صدقہ کیا جس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں تھا، سارا مال صدقہ کر دیا. آپ اور آپ کا بیٹا اس کے ذریعے زندگی بسر کر رہے تھے، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا، جو بھی جائیداد تھی. بس آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. اس پر آپ کے والد، جب یہ سپرد کر دیا انہوں نے مال، تو ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن زید نے اپنا مال صدقہ کیا ہے اور وہ اس کے ذریعے زندگی بسر کر رہے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو بلا کر فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تجھ سے تیرا صدقہ قبول کر لیا، جو تو نے دیا مجھے پر چھوڑ دیا لا کے، وہ اللہ نے قبول کر لیا، البتہ اس کو میراث کے طور پر اپنے والدین کو لٹا دے. اب یہ میراث کے طور پر والدین کو واپس کر دے. تو بشیر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو وراثت میں پایا، یعنی آگے پھر ان کے بچوں نے اس طرح حصہ لیا اس میں سے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو اپنے ناخن بطور تبرک عطا فرمائے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کے بیٹے محمد نے بیان کیا کہ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجت الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں منہر یعنی قربان گاہ میں قربانی کے وقت حاضر تھے، اور آپ کے ہمراہ انصار میں سے ایک اور شخص بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں تقسیم کی تو حضرت عبداللہ بن زید اور ان کے انصاری ساتھی کو کچھ نہ ملا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں اپنے بال اتروائے اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا. پھر آپ نے اپنے ناخن کٹوائے اور وہ حضرت عبداللہ بن زید اور ان کے انصاری ساتھی کو عطا کر دیا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یقیناً آپ میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں، اور یقیناً آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ محبوب ہیں، اور یقیناً آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں. میں گھر میں تھا اور آپ کو یاد کر رہا تھا کہ مجھ سے صبر نہ ہوا یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آئی تو میں نے جان لیا کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو دیگر انبیاء کے ساتھ آپ کا رفع ہوگا، اور میں ڈرا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو آپ کو وہاں نہ پاؤں گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جبریل اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين، کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. اس آیت کو ہم اس دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے غیر تشریح نبوت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، اور آپ کی پیروی میں ایک شخص صالحیت کے مقام سے ترقی کر کے نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. بہرحال نبوت کا مقام چاہے وہ غیر شرعی نبوت ہی ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی ہے، ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے. اور آنے والے مسیح موعود کے بارے میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غیر شرعی نبی مانتے ہیں، اور اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ آپ کا مقام بڑھتا ہے کہ اب نبوت بھی صرف آپ کی غلامی میں ہی مل سکتی ہے. اور یہ معنی صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ پرانے بزرگوں نے بھی کیے ہیں، چنانچہ امام راغب نے بھی اس کے یہی معنی کیے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر شرعی نبی آپ کی پیروی میں آ سکتے ہیں. بہرحال اس آیت کے ضمن میں یہ ذکر ضمن میں نے کر دیا تاکہ وضاحت بھی ہو جائے. علامہ زرکانی لکھتے ہیں کہ مختلف کتب تفسیر میں یہ واقعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صوبان کے متعلق ملتا ہے، جبکہ تفسیر جنبوع الحیات میں مقاتل بن سلیمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری تھے جنہوں نے رویا میں اذان دیکھی تھی. علامہ زرکانی لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو ممکن ہے کہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کا ذکر کیا ہو اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہو، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے کی تھی. پہلے بیان کردہ واقعے کے علاوہ تفاسیر میں حضرت صوبان کا واقعہ اور الفاظ میں بھی الفاظ بھی بیان ہوئے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت صوبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی اور آپ سے دوری میں زیادہ صبر نہیں کر سکتے تھے. ایک روز جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا رنگ بدلا ہوا تھا اور ان کے چہرے سے حزن کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کے باعث تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے؟ حضرت صوبان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نہ تو مجھے کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے، ماسوائے اس کے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکا، اس لیے یعنی کچھ عرصے سے دیکھا نہیں تھا، اس لیے مجھ پر شدید وحشت طاری ہو گئی جب تک کہ آپ سے ملاقات نہ ہو گئی. اسی طرح مجھے جب آخرت کی یاد آئی تو مجھ پر پھر خوف طاری ہوا کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، کیونکہ آپ کا تو انبیاء کے ساتھ رفع کیا جائے گا، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا مقام وہاں آپ کے مقام سے بہت ہی ادنا ہوگا، اور اگر میں جنت میں نہ داخل ہو سکا تو پھر میں کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا. علامہ زرکانی لکھتے ہیں، یہ تو اس حوالے سے ہے ان کی صوبان کی وضاحت. علامہ زرکانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. عبداللہ بن زید کا پھر دوبارہ ذکر شروع ہوتا ہے. تو یہ کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اس پر آپ نے کہا کہ اللہم اصب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، کہ اے اللہ تو میری نظر کو لے جا یہاں تک کہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھ پاؤں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد شرح زرقانی میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کی نظر جاتی رہی اور اتنا بھی نہ ہو گئے. ان کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زید کی وفات کے وقت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے. بعض نے غزوہ احد کے بعد وفات کا ذکر کیا ہے, لیکن اکثر یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے, اور آپ کی وفات حضرت عثمان کے خلافت کے آخری دور میں 32 ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی. اور وہ جو نظر والا واقعہ, اس سے بھی اگر اس کو صحیح مانا جائے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی تھی, جبکہ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی. آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان نے پڑھائی تھی. پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت معاذ بن عمر بن جموح. حضرت معاذ بن عمر کا تعلق بنو خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا. آپ بیعت عقبہ ثانیہ اور غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے تھے. آپ کے والد حضرت عمر بن جموح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عمر تھا. موسیٰ بن عقبہ ابو معشر اور محمد بن عمر وقتی کے نزدیک آپ کے بھائی معوذ بن عمر بھی غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے. اور آپ کی بیوی کا نام سبیتہ بنت عمر تھا جو بنو خزرج کی شاخ بنو ساعدہ سے تھی. ان سے آپ کا ایک بیٹا عبداللہ اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی. حضرت معاذ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے تھے, لیکن ان کے والد عمر بن جموح اپنے مشرکانہ عقائد پر بہت سختی سے قائم تھے. سیرت ابن حشام میں حضرت معاذ کے والد کے اسلام قبول کرنے کے واقعے میں درج ہے. یہ کچھ سال ہوا میں نے ان کے واقعے میں بھی تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ جب یہ لوگ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہونے والے جو لوگ تھے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے اسلام کی خوب اشاعت کی, اور ان کی قوم میں کچھ بزرگ ابھی تک اپنے شرکیہ دین پر قائم تھے. ان میں سے ایک عمر بن جموح بھی تھے. آپ کے بیٹے معاذ بن عمر بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے تھے, اور اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی تھی. عمر بن جموح بنو سلمہ کے سرداروں میں سے تھے اور ان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے. انہوں نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا کر رکھا ہوا تھا, جیسا کہ اس وقت کے بڑے لوگ بنا کر رکھتے تھے. اسے منات کہا جاتا تھا. اس کو معبود بنا کر اس کی تعظیم اور تطہیر کرتے تھے. جب بنو سلمہ کے کچھ نوجوان اسلام لے آئے, جن میں حضرت معاذ بن جبل اور عمر بن جموح کے بیٹے حضرت معاذ بن عمر بن جموح تھے جو ان نوجوانوں میں سے تھے جو اسلام لائے اور عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے, تو یہ لوگ رات کو عمر بن جموح کے بت قدم میں داخل ہو کر اس بت کو اٹھا کر لے آئے اور اسے بنو سلمہ کے کوڑا کر پھینکنے کے لیے بنائے جانے والے گڑے میں اوندھا لٹا دیا, پھینک دیا. جب صبح عمر اٹھے تو کہتے تمہارا برا ہو, کس نے رات کو ہمارے معبودوں سے دشمنی کی. پھر اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتے, یہاں تک کہ جب اسے پا لیتے تو اسے دھوتے اور صاف کرتے. پھر کہتے کہ خدا کی قسم, اگر میں یہ جان لوں کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا تو ضرور میں اسے رسوا کروں گا. پھر جب رات ہوتی اور عمر سو جاتے تو وہ دوبارہ ان کے بیٹے وہی حرکت کرتے. پھر عمر بن جموح نے صبح کی اور دوبارہ وہی تکلیف اٹھا کر پھر اسے دھوتے پھر صاف کیا. جب کئی رات یہ واقعہ ہوا تو عمر بن جموح نے بت کو وہاں سے باہر نکالا جہاں اسے پھینکا گیا تھا, پھر اسے دھویا اور صاف کیا. پھر وہ اپنی تلوار لائے اور اس کے گلے میں لٹکا دی اور کہا کہ اللہ کی قسم, یقین مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ ایسا کون کرتا ہے. بس اگر تجھ میں کچھ طاقت ہے تو اس کو روک لے, اور یہ تیرے تلوار تیرے پاس پڑی ہے, بت کے پاس تلوار رکھ دی. جب شام ہوئی اور عمر سو گئے تو ان نوجوانوں نے, جن میں ان کا بیٹا شامل تھا, اس بت سے دوبارہ وہی سلوک کیا. اس کے گلے سے وہ تلوار لی اور ایک مردہ کتے کو لے کر اس بت کو رسی کے ساتھ اس سے باندھ دیا اور بنو سلمہ کے ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا جس میں کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا جاتا تھا. صبح جب عمر بن جموح اٹھے تو انہوں نے اس بات بت کو اس جگہ پر نہ پایا جہاں اسے رکھا جاتا تھا. بس وہ اسے ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ اس کنویں میں اوندھے منہ مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا. جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو ان پر حقیقت کھل گئی, اور ان کے قوم کے مسلمان لوگوں نے بھی انہیں اسلام کی تعلیم دی. تو آپ خدا کی رحمت سے اسلام لے آئے. ابن ہشام کی سیرت میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ بت تو تلوار کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکا, تو ایسے خدا کو پوچھنے کا کیا فائدہ. حضرت معاذ بن عمر بن جمو ابو جہل کو قتل کرنے والے والوں میں بھی شامل تھے. چنانچہ بخاری کی روایت میں درج ہے کہ صالح بن ابراہیم اپنے دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں بدر کی لڑائی میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو انصاری لڑکے ہیں, ان کی عمریں چھوٹی ہیں. میں نے آرزو کی کہ کاش میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا جو ان سے زیادہ جوان تن و مند ہوتے. اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ سے دبا کر پوچھا کہ چچا, کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. بھتیجے, تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا, مجھے بتلایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, اور اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو میری آنکھ اس کی آنکھ سے جدا نہ ہوگی جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جس کی مدت پہلے مقدر ہے. میں اس پر بڑا حیران ہوا. پھر دوسرے نے مجھے ہاتھ سے دبایا اور اس نے بھی مجھے اسی طرح پوچھا. ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے ابو جہل کو لوگوں میں چکر لگاتے دیکھا. میں نے کہا, دیکھو وہ ہے تمہارا ساتھی جس کے متعلق تم نے مجھ سے دریافت کیا تھا. یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواریں لیے اس کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر کے اسے دونوں نے قتل کر ڈالا. پھر وہ دونوں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی. آپ نے پوچھا, تم میں سے کس نے اس کو مارا ہے؟ دونوں نے کہا, میں نے اس کو مارا ہے. آپ نے پوچھا, کیا تم نے اپنی تلواریں پوچھ کر صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا, نہیں. آپ نے تلواروں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے. اس کا سامان غنیمت معاذ بن عمر بن جمو کو ملے گا. اور ان دونوں کا نام معاذ تھا, معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جمو. ابو جہل پہلے بھی ایک دفعہ شروع میں بیان کر چکا ہوں اس معاذ اور معوذ کے واقعات کو, اور یہاں پھر ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے جو اس قتل کا واقعہ ہے اس کے متفرق کتب حدیث میں اور سیرت میں بیان ہوا ہے, اور یہ جو روایت بخاری سے بھی درج کی ہے بیان ہوئی ہے, اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت معاذ بن عمر بن جمو اور حضرت معاذ بن افرا نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کیا تھا, اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا. دوسری جگہ معاذ اور محافظ کا ذکر ملتا ہے. بہرحال اس کے علاوہ بخاری میں ہی ایسی روایات بھی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ ابو جہل کو افرا کے دو بیٹوں معاذ اور محافظ نے قتل کیا تھا, اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر اس کا کام تمام کیا. چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا, کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا ہے؟ حضرت ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو افرا کے دونوں بیٹوں معاذ اور معوذ نے تلواروں سے مارا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے. حضرت ابن مسعود نے پوچھا, کیا تم ابو جہل ہو؟ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں, انہوں نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی. ابو جہل کہنے لگا, کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کو تم نے مارا؟ یا یہ کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ہے جس کو اس کی قوم نے مارا ہو؟ یہ دونوں روایتیں بخاری میں ملتی ہیں. معاذ, دو نام معاذ کے آتے ہیں اور ایک جگہ معاذ اور محبز کے نام آتے ہیں. ایک جگہ دونوں کی ولدیت مختلف ہے, ایک جگہ ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے کہلاتے ہیں. بہرحال حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب ابو جہل کی قاتلین کی کس طرح اس کو تطبیق کی جائے, کس طرح اس کو اس کی وضاحت ہو, اس کو بیان کرتے لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ افرا کے دو بیٹوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا. بعد ازاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا. امام ابن حجر نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ معاذ بن عمر اور معاذ بن افراء کے بعد معوذ بن افراء نے بھی ان پر وار کیا ہوگا. اس لیے پہلی دو روایتوں میں ان دونوں بھائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے, دوسری روایت میں دو مختلف لوگوں کا ذکر ملتا ہے, اور جو شرح ہے فتح الباری اس میں لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ تینوں ہی ہوں. علامہ بدر الدین عینی ابو جہل کے قاتلین کی تدبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو جہل کو معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افراء اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا تھا. حضرت عبداللہ نے اس کا سر قلم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. علامہ بدر الدین عینی مزید لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جن دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افراء ہیں. معاذ بن افراء کے والد کا نام حارث بن رفاع تھا اور افراء ان کی ماں تھیں جو عبید بن سالبہ نجاریہ کی بیٹی تھی. اسی طرح بخاری کتاب الجہاد میں باب ملم یخمس یخمس الاسلاب میں ذکر آ چکا ہے کہ حضرت معاذ بن عمر بن عمر تھے جنہوں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی اور گرا دیا تھا, پھر معوذ بن افراء نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس نے اس کو زمین پر گرا دیا, پھر اس کو چھوڑ دیا جبکہ اس میں رمق باقی تھی, کچھ جان تھی. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پر کاری ضرب لگائی اور اس کا سر جدا کر دیا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ اگر تو کہے کہ ان تمام باتوں کو یوں اکٹھا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ابو جہل کا قتل ان سب کا کام تھا, اس لیے اکٹھا کیا ہے. زرقانی کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب ابو جہل کو دیکھا تو اس کے حال نے پایا کہ آخری سانس لے رہا تھا. اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی ٹانگ ابو جہل کی گردن پر رکھ کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن, اللہ نے تجھے رسوا کر دیا ہے. اس پر ابو جہل نے متکبرانہ انداز میں کہا میں تو کوئی رسوا نہیں ہوا, اور کیا تم نے مجھ سے بھی معزز کسی اور شخص کو قتل کیا ہے, یعنی مجھے تو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا. پھر ابو جہل نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میدان کس کے ہاتھ میں رہا, فتح اور کامیابی کس کے ہاتھ میں رہی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی. ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے اس کے مطابق کہ ابو جہل نے کہا کہ اس یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہنا کہ میں ساری زندگی اس کا دشمن رہا اور آج اس وقت بھی میں اس کی دشمنی اور دعوت میں انتہا تک ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر قلم کیا اور اس کا سر لے کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں اللہ کے نزدیک تمام نبیوں سے زیادہ معزز و مکرم ہوں اور میری امت اللہ کے نزدیک باقی تمام امتوں سے زیادہ معزز و مکرم ہے, اسی طرح اس امت کا فرعون باقی تمام امتوں کے فرعون سے زیادہ سخت اور متشدد ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ جب اسے غرقابی نے آ لیا, قرآن شریف میں آیا سورہ یونس میں, تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. جبکہ اس امت کا فرعون دشمنی اور کفر میں بہت بڑھ کر ہے, جیسا کہ مرتے ہوئے ابو جہل کی باتوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل کی ہلاکت کی خبر ملنے پر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھنے کے پر فرمایا کہ اللہ الذی لا الہ الا ہو, کہ اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ فرمایا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ, کہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ ہے جس نے اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت دی. اسی طرح یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برے انداز میں قتل کروایا۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموح کی وفات حضرت عثمان کے دور میں ہوئی۔ خلیفہ بن خیات بن بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمر بن جموح کو بدر کے دن ایک زخم لگا تھا، آپ اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانہ تک علیل رہے، پھر مدینہ میں وفات پائی۔ حضرت عثمان نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بن عمر بن جموح کیا ہی اچھا شخص ہے، اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت میں ڈوب کر ان کی رضا کو حاصل کرنے والے بنے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم ملک سلطان ہارون خان صاحب کا ہے، جن کے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کے بیٹے، بڑے بیٹے تقریباً سیراپے کے داماد بھی ہیں، چھوٹی بیٹی سے گئے ہوئے ہیں۔ پیدائشی احمدی تھے ملک سلطان ہارون صاحب۔ ان کے والد کا نام کرنل ملک سلطان محمد خان صاحب تھا، جنہوں نے 23 سال کی عمر میں 1923 میں حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ پھر ان کی شادی حضرت مسلم ماؤد نے کروائی محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ بنت حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال کے ساتھ، اور یہ خاندان پنجاب کے معزز خاندانوں میں سے اور بڑے نواب خاندانوں میں سے تھا۔ ان کے ملک امیر محمد خان جو مغربی پاکستان کے گورنر رہے ہیں، نواب کالا باغ کے نام سے مشہور تھے، وہ کرنل ملک سلطان محمد صاحب ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے دادا کا نام ملک سلطان سرخرو خان تھا، اور بادشاہ کے برطانوی بادشاہ تھی اس دنوں میں جب کالونی تھی انڈیا اور پاکستان، ان کو ایک نوابی کی وجہ سے ایک مقام بھی حاصل تھا۔ انہوں نے ان کو اپنے بیٹے ملک سلطان محمد خان صاحب کے 4 سال بعد احمدیت قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ سعادت تھی، فطرت تھی، باوجود اس کے ایک دنیا دار لوگ تھے، لیکن دین کی طرف رجحان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کی وجہ سے ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سلطان ہارون خان صاحب کی شادی صبیہ حمید صاحبہ بن چودھری عبدالحمید صاحب جو وابڈا میں ہوتے تھے جی ایم، ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کا نکاح پڑھایا تھا، اور خلیفۃ المسیح ثالث نے نکاح کے وقت یہ بھی فرمایا کہ چودھری فتح مصحف سیال جو انگلستان مشن کے بانی تھے، پہلے مبلغ تھے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میرے محترم بزرگ تھے چودھری فتح مصحف سیال، اور ان کے مجھ پر بہت احسان تھا۔ خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا کہ مجھے میری اس چھوٹی عمر میں اور نہ تجربہ کاری کی عمر میں اپنے ساتھ لے جا کر میرے تجربے میں بڑی وسعت کے مواقع پیدا کیے، اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے میرے دل میں جو لگاؤ پوشیدہ تھا اس لگاؤ کو ظاہر ہونے کا موقع بھی مجھے چودھری فتح مصحف سیال کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ملا۔ خلیفۃ المسیح ثالث فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب بھی میں ایک سادہ دیہاتی سے جب مجھے اس سے ملاقات ہو بے تکلف بات کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، اور خوشی میں ایک شہری سے ملاقات کے وقت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ شہریوں کو تکلف کی عادت ہوتی ہے، اور ان کی اس عادت کی وجہ سے ان سے ملاقات کے وقت بغیر جانے بوجھے ہم بھی تکلف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہرحال آج میرے اس محسن بزرگ کے نواسے ملک سلطان ہارون خان ابن کرنل سلطان محمود خان کی شادی ہے اور نکاح ہے, میں اس کا اعلان کروں گا. اور پھر فرمایا کہ دوست دعا کریں کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے بے لوس اور بے نفس خدمت خدا کے دین کی کی ہے, وہی جذبہ خدمت کا اور وہی جذبہ اثار اور قربانی کا ان کی نسلوں میں بھی قائم رہے اور بڑا نمایاں رہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج جو ان کی وفات سے یہ ذکر ہو گیا ہے, ملک ہارون صاحب مرحوم کی اولاد بھی احمدیت اور خلافت کے ساتھ اسی تعلق کو نہ صرف قائم رکھنے والی بلکہ مضبوط کرنے والی ہو. ان کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے بیٹے سلطان محمود خان جو ہیں وہ تسلیح سیرابے کے داماد ہیں. علاقے کے غریب عوام کی بڑی خدمت کرتے تھے, خاص طور پر مستحق عورتوں کا اس کے ساتھ بڑا حسن سلوک تھا. عورتوں نے بیان کیا ہے کہ ملک صاحب کی زندگی میں ہم اپنے علاقے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی, اور اب ان کی وفات کے بعد ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا ہے. اس اٹک کے علاقے میں ہیں, دشمنی بھی وہاں بہت ہے اور سخت دلی بھی وہاں بہت ہے, اور غریبوں کو تو کوئی حق دیا ہی نہیں جاتا. لیکن باوجود اس کے کہ بڑے ذمہ دار تھے اور علاقے کے معزز سے غریبوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے, ان کی بہن راشدہ سیال صاحبہ جو کینیڈا میں کہتی ہیں کہ سلطان ہارون خان میرا بھائی بہت خوبیوں کا مالک تھا, احمدیت کے لیے انتہائی غیرت رکھنے والا, خلافت کے لیے جان قربان کرنے والا, دوستوں کا سچا دوست اور دشمنوں پر بھاری, غربا اور مساکین کا سہارا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ رابے نے مجھے ایک خط میں تعریف فرمایا کہ تمہارے ابا احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے کرنل سلطان محمود خان صاحب, اور تمہارے بھائیوں میں بھی یہی رنگ پایا جاتا ہے. رسول ثالث نے ایک دفعہ ان کو فرمایا تھا, بڑی دشمنی اس علاقے میں تھی ان کی, ایک علاقے کی عموماً رواج بھی ایسا ہے دشمنی کا, بعض جدادوں کی وجہ سے بھی دشمنی ہوتی ہے, پھر احمدیت کی وجہ سے بھی دشمنی ہوتی تھی. تو خلیفہ ثالث نے انہیں کہا کہ گولیاں آئیں گی لیکن اوپر سے گزر جائیں گی, تو میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو لکھتی ہیں, خلیفہ ثالث کے اس کال کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. 1977 میں فتح جنگ پولیس اسٹیشن پر آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ملک سلطان ہارون پر, گولیاں چلیں اور سر کے بالوں کو جھلساتے ہوئے گزر گئیں, لیکن آپ کو کوئی خراش تک نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اجادی رنگ میں محفوظ رکھا. غربا اور مساکین کے لیے بہت سخی تھے, یہ لکھتی ہیں, کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا تھے. آپ کے بڑے بھائی ملک سلطان رشید خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان مرحوم کے بعد ہمارے گھرانے کے اصل سردار وہی تھے, میری ہر کوشش کے باوجود جب بھی سلسلے کا کوئی کام ہوتا وہ ہمیشہ خاکسار سے آگے بڑھ جاتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام خلفائے کرام اور سلسلے کے سچے عاشق تھے. ایک دفعہ 1976 کے واقعات کے بعد میرے سامنے ایک بڑے آفیسر نے ان سے کہا کہ آپ اپنے حضرت صاحب پر ایمان کی کیا حالت پاتے ہیں, تو پنجابی میں انہیں کہنے لگے کہ لوہے ورگا, کہ لوہے کی طرح مضبوط ہے میرا ایمان خلافت پر. حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ کی ہجرت کے سفر میں کراچی تک ہم رکاب تھے, ان کو ساتھ شامل ہونے کو موقع ملا, اور رشید صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس جو حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ کے خطوط محفوظ ہیں ان میں سے ایک خط میں حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ رحمہ اللہ نے انہیں احمدیت کا جرنیل اور دوسری جگہ احمدیت کے لیے عشق اور غیرت کی نگی تلوار قرار دیا. جہاں تک رات کے نوافل اور قرآن کریم کا تعلق ہے, رشید صاحب لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا کیونکہ اس کا ذکر بالکل نہیں کرتے تھے, لیکن دونوں چیزوں میں بے حد بے قاعدہ تھے. لکھتے ہیں کہ بڑے بھائی کہ شاید مجھے بھی پتہ نہ لگتا اگر 2016 میں میری شدید بیماری میں ہم دونوں ایک ہی کمرے میں 4 ماہ تک کٹھے نہ رہے ہوتے. ان دنوں میرے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا, میرے ساتھ رہتے تھے کمرے میں میری تیمارداری کرنے کے لیے, اور پھر میں نے ان کو تلاوت اور نوافل کی مجھے باقاعدگی دیکھی, وہ قابل قدر تھی. کہتی ہیں میرے لیے ایک آدھ ملازم رکھ لیتے, میں نے ان کو کہا کہ آپ جو تکلیف کرتے ہیں میں ملازم رکھ لیتے ہیں, وہ میری خدمت کر دیا کرے گا. انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کے پاس موجود ہوں تو ملازم کی کیا ضرورت ہے. پھر رشید صاحب لکھتے ہیں کہ بڑے نافع الناس وجود تھے, نو دس اسکول بنوائے ہر طرح کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ آمد نہیں زیادہ ہوئی اور اسکول کے لیے دے نہیں سکے تو ایک موقع پر انہوں نے خود مزدوروں کے ساتھ مزدوری بھی کی اور مزدوروں کو کہا کہ تمہارے سے زیادہ میں کام کرتا ہوں. کوئی یہ نہیں تھا احساس کہ میں کسی نواب کا بیٹا ہوں یا علاقے کا بڑا ذمہ دار ہوں. ان کی بیٹی محمودہ سلطانہ کاشف لکھتی ہیں کہ میرے ابو جی کا خلافت کے ساتھ عشق اور وفاداری سے, وفاداری تو کوئی پوشیدہ چیز نہیں, ہوش سنبھالتے ہی اپنے والد سے جو سبق اٹھتے بیٹھتے ملا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ پر ہمیشہ توکل رکھنا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ دعا سے کام لینا ہے. دعا نہیں تو کچھ نہیں. خدا تعالیٰ پر بے انتہا بھروسہ رکھتے تھے, انتہائی دلیر اور بہادر انسان تھے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے, خدمت خلق میں سرشار رہتے تھے. اسی طرح ان کے بیٹے سلطان محمد خان کہتے ہیں کہ بہت سارے سوشل ورک کیا ہے میرے باپ نے, آرٹ اسکولوں اور دو کی تعمیر کروائی, دو قبرستانوں کے لیے زمین دی, آرٹ اسکولوں کے لیے زمین دی, بے شمار لوگوں کو, غریبوں کو نوکریاں دلوائیں اور ان کے کام آتے رہے. اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی نیکیوں پر قائم فرمائے اور جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے. جنازہ جیسے کہ میں نے کہا نماز کے بعد پڑھاؤں گا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.